حیا علی السلام، حیا علی السلام، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. صلوات پڑھیں محمد والے. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین نماز گزاران محترم بندگان خدا کو تقوی الہی خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے تمام وہ اعمال جن کو عمل صالح کہا جاتا ہے، کوئی بھی ہو، اس کی قبولیت کا معیار تقوی کو قرار دیا ہے. قرآن کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ قبول کرتا ہے صرف صاحبان تقوی سے. تقوی بچنے کا نام ہے. کس سے بچنے کا نام ہے؟ ہر اس کام سے جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے. بس ہم کوئی کام نہیں کر رہے، سبب اللہ ہے، کوئی اور نہیں، اور ہم کوئی کام کر رہے ہیں، سبب اللہ ہے، کوئی اور نہیں. تو خود بخود سارے کے سارے کام جو کیے جا رہے ہیں اور جو ترک کیے جا رہے ہیں کس کے لیے ہو جائیں گے؟ اللہ کے لیے. اور جو کام خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے اسے اللہ قبول کرتا ہے، اور جس کام میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک قرار دے دیا جائے تو وہ کام اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتا. توجہ فرمائیں گے. لہذا فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول فرماتا ہے صرف صاحبان تقوی سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم کوئی بھی نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تقوی کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ چھان بین کرنے کے بعد ہم اس کام کو انجام دیں کہ یہ کام ہم صرف خدا کے لیے کر رہے ہیں یا اس کے اندر کوئی کسی اور کی رضا، کوئی اور مقصد بھی شامل ہے. بعض کاموں کو اچھا کرنے کے لیے ان سے پہلے کسی اور صفت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ صفت ہو تو وہ کام اچھا ہوگا، اور اگر وہ صفت نہ ہو تو کام جتنا بھی آپ کر لیں اس کی کیفیت اچھی نہیں رہے گی اللہ کے ہاں. اس کی میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک چھوٹے سے قصے کے ذریعے سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے، موضوع کیا ہے؟ کہ ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں، اسے اچھا کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ڈائریکٹ اس کام کی طرف جائیں تو وہ صحیح راستہ نہیں ہے، بلکہ اس کام کرنے سے پہلے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے. وہ چیز اگر ہمارے اندر نہ ہو تو ہم کبھی بھی اس کام کو اچھے انداز میں نہیں کر سکتے. اس کی مثال دے رہا ہوں. ایک شخص، ایک نوجوان آتا ہے ایک استاد کے پاس جو تلوار بازی کا استاد ہے، تلوار چلانے کا استاد ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ میں آپ سے تلوار چلانے کا فن سیکھنا چاہتا ہوں، اور اپنے ملک کا سب سے بہترین تلوار باز بننا چاہتا ہوں. اس استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں قبول کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں وہ کرنا ہے، اپنی کوئی طرف سے کوئی سجیشن مجھے نہیں دے. اس نے کہا ٹھیک. اس نے کہا کل سے آ جاؤ. اگلے دن وہ آیا اور جب اس کے گھر پہنچا استاد کے، تو استاد نے کہا کہ یہ کپڑے میلے پڑے ہوئے ہیں، ان کو دھو دو. اس کو تعجب ہوا، میں تلوار بازی سیکھنے آیا ہوں اور یہ مجھے کپڑے دھلانے میں لگا رہا ہے، دھوبی کے کام. بہرحال بیٹھ گئے، سارا دن کپڑے دھوئے. جب کپڑے دھو چکا، استاد کے پاس آیا تو استاد نے کہا چلے، چلا گیا. اگلے دن آیا، استاد نے کہا یہ سارا میرا گھر اور باہر کا جو صحن ہے اس میں جھاڑو لگاؤ. اس کو پھر تعجب ہوا کہ یہ کیا کام کر. اس سے فارغ ہوا، پھر آیا تلوار سیکھنے کے لیے تو استاد نے کہا چلے جاؤ. تیسرے دن پھر آیا تو اس نے کوئی اور کام پہ لگا دیا. جب چند دفعہ یہ مسئلہ تکرار ہوا تو استاد سے کہتا ہے کہ میں آپ سے تلوار سیکھنے کے لیے آیا تھا، جھاڑو لگانا اور کپڑے دھونا اور ادھر ادھر کے کام کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا. استاد نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اعتراض نہیں کرنا، اپنی طرف سے بات نہیں کرنا، اگر یہ کرنا ہے تو چلے جاؤ. اس نے کہا کہ جو بھی آپ کہیں گے آئندہ میں آپ کے کام پر اعتراض نہیں کروں گا. اب وہ ہر روز آتا اور استاد اسے کسی نہ کسی کام میں لگا دیتا. ایک دن یہ شاگرد کوئی کام اس کے استاد نے ذمہ لگایا ہوا تھا اس کو کر رہا تھا، استاد چپکے سے پیچھے سے آیا، ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا تھا، زور پوری طاقت کے ساتھ اس نے اس شاگرد کی کمر پہ وار کیا، گویا اس کی کمر توڑ کے رکھ. اس کی کمر سے چیخ نکلی، اس نے پیچھے دیکھا، اس نے کہا بھائی آپ نے مجھے مارا ہے. اس نے کہا اعتراض ہے تو چلے جاؤ، جو کام کا ہے وہ کرتے رہو، میری مرضی جو کروں. اب چونکہ سیکھنے کا شوق تھا، اگر سیکھنے کا شوق نہ ہو تو پھر انسان چھوڑ دیتا ہے، دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اس کی مثال دے رہا ہوں، چونکہ سیکھنے کی تڑپ تھی اور شوق تھا، بہت تکلیف ہوئی، برداشت کر کام کرتا رہا، اسی طرح مختلف کاموں میں لگا رہتا تھا. ایک دن پھر جب وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا، استاد پیچھے سے آیا اور اسی طرح پوری طاقت کے ساتھ ڈنڈا اس کی کمر میں مارا. اس کی پھر چیخ نکل گئی لیکن بولا نہیں. چند دفعہ یہ چیز تکرار ہوئی. اب یہ سوچتا ہے استاد کو تو میں روک نہیں سکتا، اس نے تو حملہ کرنا ہے چھپ کے بار بار، اس کی روٹین ہے، تو کیا کروں کہ بچ سکوں. اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اس حملے سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ میں جب تک اس گھر میں رہتا ہوں ہوشیار رہوں، آگے پیچھے دیکھتا رہوں، کام اپنا کروں لیکن الرٹ رہوں، ہوشیار رہوں پوری طرح کہ استاد مجھ پہ حملہ نہ کر سکے، مجھے غافل دیکھے. اب جو کام استاد ذمہ لگاتا تھا وہ بھی کرتا تھا، لیکن ادھر سے ہوشیار ہوتا تھا، دیکھتا رہتا تھا کہ کوئی آگے آہٹ پہ کان رکھتا تھا. اور اس پر مشق کر کے بالآخر وہ ایسا بن گیا کہ جب بھی استاد تین چار دنوں کے بعد جتنا بھی چھپ کے آتا تھا، وہ پلٹ کر اس کو دیکھ لیتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے. جب اس صفت کا وہ ایکسپرٹ ہو گیا اور استاد بار بار کوشش کے باوجود اس پر ڈنڈا نہ چلا سکا غفلت میں، تو تب استاد نے اس سے کہا کہ اب میں تمہیں تلوار چلانا سکھاتا ہوں. کیونکہ تلوار چلانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا کہ دشمن کے حملے سے بچنا امپورٹنٹ ہوتا. چونکہ تم اپنا کام کر رہے ہو، دشمن ایک حملہ کرتا ہے اور تمہیں مار دیتا ہے، ختم. اگر دشمن سے بچنا، اس کی ہوشیاری اور الرٹ رہنا، یہ تمہیں سمجھ آ گیا ہے، اس پر تم مضبوط ہو گئے ہو، اب میں تمہیں اگلا کام، جو کام تم چاہتے تھے، وہ سکھاتا ہوں. یاد رکھیے گا، اسی چیز کا نام ہر وقت دشمن کے حملے سے ہوشیار رہنا، اس کا نام شریعت اسلام میں تقویٰ ہے. آپ نیک کام کریں، وہ آپ کا دشمن غفلت میں آ کے ایسا حملہ کرے شیطان کہ آپ کا کیا ہوا نیک کام بھی ضائع کرے، ایسی ملاوٹ کروا دے بیچ. تو جو انسان چاہتا ہے کہ میرے کام خالصتاً خدا کے لیے ہو جائیں تو پھر میرے نیک کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں, اس کو چاہیے کہ اگر وہ کہیں خرچ کرتا ہے, اگر کسی کی مدد کرتا ہے, اگر نماز پڑھتا ہے, اگر حج کے لیے جاتا ہے, اگر زیارات کے لیے جاتا ہے, اگر مثلاً کوئی لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے, تو اسے کرنے سے پہلے اسے الرٹ ہونا چاہیے کہ اس کام کے اندر کسی اور نے تو حملہ نہیں کر دیا میری نیت پر, اور میری خالص نیت کے ساتھ کسی اور شہرت طلبی, لوگوں کو دکھانا, اس قسم کی کوئی چیز تو شامل نہیں کر دی, کیونکہ وہ غافل پر حملہ کرتا ہے, ہوشیار پر, صاحب تقویٰ پر شیطان کا حملہ کارگر نہیں, اور اسی سبب سے پھر عمل بھی خالص ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی پا لیتا ہے. اور جب تقویٰ انسان کے اندر آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے آئندہ اعمال کی بھی اصلاح کر دیتا ہے اسی تقویٰ کی وجہ سے, اور اس کے گزشتہ اعمال کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. اور یہ بات کس نے کہی؟ یہ بات خود قرآن مجید نے کہی, اگرچہ میں پہلے بھی یہ آیت یہاں پر بیان کر چکا ہوں, سورۃ الاحزاب کی آخری آیات میں ہے کہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو. اور تقویٰ کا ایک مثال پیش کی, وہ یہ کہ بات سیدھی کیا کرو, بات میں ہیرا پھیری نہ کیا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو, دھوکہ نہ دیا کرو. اگر یہ کر لو گے تو اللہ دو چیزوں کا تم سے وعدہ کرتا ہے, ایک یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا, اللہ اصلاح کر دے گا, تو جس کی اللہ اصلاح کرے اسے بگاڑ کوئی نہیں سکتا. یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ جس وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُدِلْ, جسے اللہ ہدایت کر دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. تو جس کے اعمال کی خدا اصلاح کرنے کی ذمہ داری لے رہا ہے اس کے اعمال کو خراب کرنے والا کوئی نہیں. لیکن اللہ نے شرط کیا لگائی ہے؟ تقویٰ کی. شیطان سے ہوشیار رہ کے کام کرنا تھا, ورنہ کام کر دو گے فائدہ نہیں ہوگا, تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. دوسرا ہدیہ, سوال ذہن میں آئے کہ جو میں پہلے بغیر تقویٰ کے جو کام کیے اور غلطیاں کر چکا ہوں ان کمیوں کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, جو گناہ کر چکے ہو خدا ان کی بھی مغفرت کر دے گا کیونکہ تم نے تقویٰ اپنا لیا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو. بس بنیادی نقطہ کیا ہے؟ تقویٰ. جب انسان یہ کر لے کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالی سورۃ الزمر آیت نمبر 53 اور اس کے بعد کی آیات میں, آپ توجہ کیجئے, اس سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ خطاب فرما رہا ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے گناہ کرنے میں حدیں کراس کر دی, اللہ کی نافرمانی اور ناشکری اور جرم کرنے میں کسی حد کا لحاظ نہیں رکھا, اتنے گناہ کر چکے, ان سے خدا خطاب فرماتا ہے, اور خطاب بھی غصے سے نہیں, اپنے بندے کہہ کر, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر حد سے زیادہ ظلم کر دیا, ان سے خطاب فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے, اے رسول کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اسرفوا, اسراف کیا, حد سے زیادہ گناہ کر دیے, اتنے گناہ کر دیے کہ انہیں اپنی بخشش مشکوک لگتی ہے, یا اپنے طور پر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے گناہوں کے بعد تو میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی, اللہ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا. میرے ان بندوں سے اے رسول کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, جتنے بھی گناہ ہیں تمہارے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, انہ هو الغفور الرحیم, اس لیے کہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ رحمتوں والا ہے. شرط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. بس تم نے یہ کرنا ہے کہ جو نکل گئے ہو دور اپنے رب کے راستے سے, اس کے در کو تم نے چھوڑ دیا, اس کے در پر بس واپس آ جاؤ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ, اور اس وقت سے پہلے پہلے واپس آ جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, قبل اس کے کہ تمہاری مہلت ختم ہو جائے, اور پھر جب مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں. اور یہ واپس آنے کا طریقہ کیا ہے؟ واتبعوا, اتباع کرو, فالو کرو, احسن ما انزل الیکم من ربکم, وہ بہترین کلام جو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے اس کتاب کو فالو کرنا شروع کر دو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا وانتم لا تشعرون, قبل اس کے کہ وہ عذاب آ جائے اچانک اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اور جب وہ عذاب آ جائے تو پھر اللہ نے تین جملے بتائے ہیں جن کی مہلت تمام ہو جاتی ہے, تو پھر حسرت سے ان کے منہ سے یہ جملے نکلتے. پہلا جملہ, ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین, کہ اے حسرت, یہ حسرت کا اظہار کرنے کے لیے جملہ ہے کہ میں نے پروردگار عالم کے سامنے کتنی کوتاہیاں کی اور یقیناً میں اللہ کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا, نان سیریس تھا, مذاق میں لیتا تھا. او تقول, یا یہ کہے, لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, اور یہ کہے کہ کاش اللہ نے میری ہدایت کر دی ہوتی تو میں بھی صاحبان تقویٰ میں شامل ہو جاتا, انہی بچنے والوں. یا تیسرا جملہ, او تقول حین تر العذاب, یا یہ کہے جب عذاب کو دیکھے تو یہ کہے, لو ان لی کرتن, کاش ایک مرتبہ مجھے دنیا میں واپس جانے کی مہلت ملتی, فاکون من المحسنین, تو میں بھی ان میں سے ہو جاتا جو دنیا میں اللہ کے نیک کام کیا کرتے تھے. اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا, بلا, ہرگز نہیں. کیوں نہیں؟ قد جاءت کا آیاتی, دنیا میں تیرے پاس میری آیات پہنچی تھی. ہم میں سے کون ہے جس کی دسترس میں اللہ کی آیات نہیں؟ خدا اتمام حجت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن, یہ منظر قیامت کا ہے کہ اس دن کوئی کہہ رہا ہوگا کاش یہ ہو جاتا, کاش یہ, کاش مجھے واپس دیے جانے دیا جائے. اللہ کی طرف سے ایک جواب دیا جائے گا کہ تیری کوئی ایکسکیوز, کوئی عذر آج قابل قبول نہیں ہے, نہ تجھے مہلت دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ قد جاءت کا آیات, یقیناً تیرے پاس میری آیات آئی تھی. قرآن تیرے گھر میں تھا, قرآن تیری مسجد میں تھا, قرآن تیرے امام بارگاہ میں تھا, اس میں میرا پیغام میں نے تیری طرف بھیجا تھا, لیکن تو نے ان آیات کو جھٹلا دی. فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ, تو نے قرآن کی بات نہیں مانی. ایک جھٹلانا یہ ہے کہ جان کر علم ہو جانے کے بعد نہ ماننا, اور ایک جھٹلانے کی شکل یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے اس کو پڑھو اور میں اس کو نہ پڑھوں. وَاسْتَكْبَرْتَ, تو اکڑ گیا, تو نے سر نہیں جھکایا میری تاکید پر کہ میری بات مانتا اور اس قرآن کو پڑھتا. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور نتیجہ یہ نکلا کہ تو انکار کرنے والوں میں سے ہو. یہ جواب دے گا خدا قیامت کے دن. دلیل کیا دے گا؟ میری آیات تیرے پاس آئی. یا دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ, اس سے بڑا ظالم کون ہے, مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ اللَّهِ, جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے, فَأَعْرَضَ عَنْهَا, اور وہ اللہ کی آیات سے پشت کر, لفٹ نہ کر. پھر فرمایا, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, جو اللہ کی آیات نہیں سنتے ان کی گمراہی کا سبب کیا بنتا ہے؟ وہ غلط دین، ایک تو انسان دیندار ہی نہ ہو، ایک دفعہ ہے دیندار ہے، مسلمان ہے، مسلمان کو شیطان کیسے مس گائیڈ کرتا ہے، غلط دین کی تصویر اس کے ذہن میں ڈال، کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے کہ جو لوگوں کی مرضیوں کا دین بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں خدا کیا فرماتا ہے؟ جنہوں نے ایسا کیا ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن تو دیکھے گا جنہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا ہوگا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ آیات قرآن کو نہ پڑھنا، اسے بھی اللہ نے تکبر قرار دیا ہے، اور جھوٹا دین بتانا، اسے بھی اللہ نے اپنے مقابلے میں تکبر اور اکڑ جانا قرار دیا ہے۔ اس کی ایک مثال کہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں چیزیں، ایک مثال آپ کو دوسرے خطبے میں میں بیان کروں گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على نبيه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد، وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک مرتبہ پھر پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں، خداوند عالم صفت تقوی ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے شمار فرمائے کہ جن کے امام کو امام المتقین کا لقب ملا ہے۔ ایک مثال میں نے عرض کیا آپ کو دوں گا، ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ ہمارے سامنے اگر کوئی شخص آیت قرآن پڑھے اور غلط ترجمہ کر دے، اور پھر اس ترجمے کی بیس پر غلط نتیجے نکالے، کیسے پتہ چلے؟ بعض اوقات واقعاً سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے اور غلط ترجمہ کسی آیت کا پڑھا جاتا ہے، اور اس ترجمے میں ایسی چیز شامل کی جاتی ہے جسے لوگ پسند کرتے ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں چلتا ترجمہ غلط کر دیا گیا۔ ایک آیت ہے سورۃ النمل، نون میم لام، چیونٹی کو نمل کہتے ہیں، اس کے آخری آیات میں آیت نمبر 89، اسے دیکھیے گا جا کر، اور اب تو اپلیکیشنز ایسی آ گئی ہیں کہ آپ 12, 15, 20 ترجمے کمپیئر کر سکتے ہیں شیعہ اہل سنت۔ آیت یہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص بھی حسنہ لے کر آئے گا، نیکی، حسنہ نیکی کو کہتے ہیں، نیکی لے کر آئے گا، اسے اس سے بہتر اجر عطا کیا جائے گا۔ یعنی جتنی نیکی کی ہے اس سے بہتر اجر اتنا نہیں بنتا تھا، اللہ اپنے فضل سے زیادہ دے گا۔ اس کی تفسیر ایک اور آیت بھی کرتی ہے، اور وہ آیت یہ کہتی ہے، آپ نے سنی ہوگی، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو 10 اس کے برابر عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ گناہ کی سزا اتنی ہی جتنی خدا کے قانون میں مقرر تھی، نیکی کا اجر 10 برابر، اور بعض نیکیاں انسان کرتا کس نیت سے ہے، کتنا خلوص ہے، اللہ فرماتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب اجر دیا جائے۔ اب ایک صاحب، توجہ سے سنیے گا، کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہر شیعہ کے دل کے اندر کھبی ہوئی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ہوشیاری اس میں چاہیے کہ مس یوز نہ ہو جائے۔ اب ایک شخص، میں نے آج صبح ہی ان کی تقریر کسی دوست نے بھیجی تھی، اور میں نے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کہ اللہ نے فرمایا بعض تم سے پہلے بعض قوموں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا، یعنی جو وہ کہتے تھے کرتے تھے، حلال خدا کو حرام کرتے تھے مان لیتے تھے، حرام کو حلال کر دیتے تھے مان لیتے تھے، سبب قرآن یہ بتاتا ہے اللہ کی کتاب سے کٹ گئے۔ اب یہ صاحب تقریر فرما رہے ہیں اور اس میں ترجمہ اس آیت کو سنا کے کرتے ہیں کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، اس کی باقی نیکیاں قبول کر لی جائیں۔ یہ کسی ایک ترجمہ کرنے والے شیعہ سنی عالم نے یہ ترجمہ نہیں کیا، نہ ہی یہ بنتا ہے۔ سامنے والوں نے بیٹھ کر داد دی، پھر کہتے ہیں کہ یہ کون سی ایک نیکی ہے، یہ نماز تو نہیں ہو سکتی، یہ روزہ تو نہیں ہو سکتا، چونکہ روٹین بن گئی ہے بعض کی کہ اللہ کے احکام کو کم اہمیت بنا کر پیش کر۔ کہتا ہے پھر امام سے کسی نے سوال کیا، کس نے پوچھنا ہے، کہاں سے روایت پڑھ رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، صرف داد دینے والا۔ امام سے سوال کیا یہ کون سی ایک نیکی ہے جس کے بدلے باقی قبول ہو جائیں گی، تو فرمایا امام نے جواب دیا یہ نیکی ولایت مولا علی۔ ٹھیک ہے، اب توجہ فرمائے، شکر ہے کسی نے داد نہیں دے دی، کیونکہ میں غلط بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ ایک نیکی ولایت علی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اس لیے، دیکھیں پہلے ترجمہ ہی غلط جس پر یہ نتیجہ نکال رہا ہے، پھر گمراہ کیسے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نماز کو ہلکا بنانے کی۔ امام فرماتے ہیں جو مسلم روایت ہے کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا ہماری شفاعت نہیں ملے گی اس کو، ان کی ولایت کے نام پر ان کی قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ٹریک سے اتارا جا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اسی لیے امام حسین نے حر کو اپنے پیچھے نماز نہیں پڑھنے دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ نماز کی وجہ سے جنت میں جائے۔ یہ ظلم اور جھوٹ اور بہتان دیکھیے امام حسین کا۔ بھلا ممکن ہے کہ حر جناب حر کے میدان میں جانے سے پہلے نماز کا ٹائم ہوا ہو اور حر نے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو اور امام نے اس کو روک دیا ہو؟ ناقابل تصور ہے۔ حر تو تڑپ رہے ہوں گے کہ مثلاً اگر ایک نماز امام کے پیچھے پڑھنی نصیب ہو جائے اس حالت میں، ورنہ پہلے بھی پڑھی تھی لیکن وہ حالت دوسری تھی۔ تو یہ خطیب قوم شیعہ کو کہہ رہا ہے کہ امام نے اسی لیے جھوٹ دیکھی، اسی لیے نماز اپنے پیچھے نہیں پڑھنے دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز کی وجہ سے حر جنت میں گیا۔ اور پھر یہ سارا زہر انڈیلنے کے بعد پھر کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز واجب نہیں ہے، یعنی پہلے ایسی کی تیسی پھیر دو ہر چیز کی، پھر بچنے کے لیے یہ بھی کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا نماز واجب نہیں ہے، نماز واجب ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس نے کیا کہہ دیا، اس نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا جو بے نماز ہے کہ نماز نہ بھی پڑھی حور کی طرح، تو پھر چونکہ پہلی نماز ہے تو اس کی قبول نہیں۔ اس حالت میں جب امام کی طرف آ گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی تو بھی وہ بخشا گیا، تو ہم بھی چونکہ ولایت کے قائل ہیں نماز نہ پڑھیں تو بھی ہم بخشے جائیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد بے نمازوں کی پیدا ہو گئی ہے، جس قوم کو سجدہ سکھانے کا استاد امام حسین ہے، اس قوم کا فرد کیسے سجدہ چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن اس قسم کے مکاروں نے اور دین فروشوں نے اور اللہ کی آیات کے ترجموں میں تحریف کرنے والوں نے اس ولایت کی محبت کا مس یوز کیا جو لوگوں کے دلوں میں موجود تھی, اور سامنے والوں کو پتہ نہیں چلتا. میں کہا کرتا ہوں یہ سزا ہے اس کی جس کو اللہ نے کہا, رسول اللہ نے کہا, اہل بیت اطہار نے کہا, یہ قرآن سے دین شروع کرو. لیکن ان سب کی نصیحتیں جس نے بھلا دی ہوں اس کی سزا ہے کہ کوئی دین فروش آئے اور اس کے جذبات سے کھیلے, اسے غلط ترجمے بتائے, اسے پتہ ہی نہ چلے کہ مجھے کیا کرنا, اسے اپنے کاروبار کی ساری نیم اونچ نیچ پتہ ہے, جدید ترین چیزیں پتہ ہے, اسکرین پہ نظر ہوتی ہے کرنسی اوپر جا رہی ہے کہ نیچے آ رہی ہے, یہ میری جو کموڈٹی ہے اس کا ریٹ اوپر آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے, مختلف ملکوں میں رابطے ہیں, اللہ کی کتاب کے بارے میں توجہ نہیں, اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہے. ہر چیز کا بازار میں ریٹ پتہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا ترجمہ تک نہیں پتہ. اس کی سزا بنتی ہے کہ اس کو ٹھگ لیا جائے, اس کے ساتھ مکر ہو جائے, اس کے ساتھ کائنات کا بدترین فراڈ ہو جائے, اس کو غلط دین صحیح بنا کر پیش کر دیا جائے. اس بیماری سے کیسے نجات ممکن ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھنے کے ذریعے سے. لہذا اللہ کے نبی نے اتنی پیاری نصیحت کی, میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت, ان دونوں کو تھامے رکھنا مضبوطی سے. تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم گمراہ, گارنٹی دے رہا ہوں, ضمانت دے رہا ہوں, لیکن جو نہ تھامے ان کو اس کے لیے یہ ضمانت نہیں. جو قرآن کو چھوڑے تو بھی اسی حکم میں ہے, جو اہل بیت کو چھوڑے وہ بھی اسی گمراہی کے. دونوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہدایت کی ضمانت دی ہے. آج ہم امام کے لیے دعائیں کرتے ہیں امام کا ظہور ہو. جو چیز ہمارے پاس موجود ہے اس کی قدر کوئی نہیں, اور جو نظروں سے غائب ہے, انسانوں کے 11 اماموں کے ساتھ رویے کو دیکھ کر خدا نے اس کو ذخیرہ کر لیا تاکہ لوگ پہلے قدردان ہو جائیں تو میں اس کو بھیجوں. کس طرح پتہ چلے گا مجھے اور آپ کو, میں اپنے آپ کو چیک کروں ہم سب, کہ میں اس 12ویں کا واقعاً قدردان ہوں؟ اس کی قدردانی کی دلیل یہ ہوگی کہ جو میرے ہاتھ میں ہے, رسول اللہ دے کر گئے ہیں قرآن, اس کی کتنی قدر ہے میری زندگی میں, تو اللہ کو پتہ چلے گا. جو اس کے پاس ہے اس کی قدر کرتا نہیں, جو غائب ہے اس کو بھیج بھی دوں تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو پہلے 11 کے ساتھ سلوک کیا تھا, کیونکہ جو ان کے پاس ہے اس کے ساتھ یہ وہی سلوک کر رہے ہیں, اس کو نہیں پڑھتے, اس کو نہیں سمجھتے, اس کا اہتمام نہیں کرتے. گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا جائے. پروردگار عالم سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو پڑھنے کی, سنجیدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. امام کے ظہور میں اللہ تبارک و تعالیٰ تعجیل فرمائے. مظلومین جہان, بالخصوص یمن کے مظلوم, فلسطین کے مظلوم, پروردگار عالم ان کی مدد فرمائے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند منٹ آپ کا ٹائم میں نے زیادہ لیا, اس کے لیے انتہائی معذرت چاہتا ہوں.